أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين صدق اللہ العلی العظیم. کل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر اس قرآن کے بارے میں تمہیں کچھ بھی شک ہے تو تم اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا لاؤ, اور اگر تم خود اکیلے نہیں بنا سکتے تو اپنے جتنے تمہارے حمایتی ہیں سب ان کو جمع کر لو, اور ساری فصاحت اور بلاغت کا مجمع اکٹھا ہو جائے, فصیح اور بلیغ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور قرآن کی ایک آیت کے برابر, ایک چھوٹی سی سورت کے برابر کوئی سورت بنا لاؤ. آج تک قرآن کا یہ چیلنج ہے اور قیامت تک یہ چیلنج رہے گا. دنیا میں بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ آئے قرآن پاک کے متعلق انہوں نے تبصرے بھی کیے, مخالفتیں بھی کیں, حمایتیں بھی کیں, اچھا بھی کہا برا بھی کہا, لیکن کسی کی یہ جرت نہ ہوئی کہ قرآن جیسی کوئی ایک سورت, قرآن جیسی کوئی ایک آیت بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کر دی. اس لیے کہ جو اوریجنل چیز ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, جو حقیقت کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے, وہ ایک معجزہ کہلاتا ہے. اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے لوگ کرنے سے عاجز ہوں. مثال کے طور پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ معجزہ دیتا ہے, لیکن وہ معجزہ براہ راست نبی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا فعل ہوتا ہے, اور اللہ پیغمبر کے ہاتھ پر اس کو صادر فرما دیتے ہیں, ظاہر فرما دیتے ہیں. تو یہ جو معجزات کا معاملہ ہے, یہ قرآن کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر نازل ہوا ہے. اب ذرا ہم اس کا اندازہ یہ لگا لیں کہ جس ذات کے اوپر قرآن نازل ہوا اس نے کہاں تعلیم حاصل کرنی, اس نے کون سی یونیورسٹی جا کر جو ہے اپنی ڈگری حاصل کر لی. آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے باپ کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا, آپ ابھی آمنہ کے بطن مبارک ہی میں تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا, گویا کہ آپ یتیم پیدا ہوئے. ایک تو یہ ہوتا بچہ بعد کو یتیم ہو گیا, اس کے باپ کا سایہ اڑ گیا, ایک یہ کہ پیدا ہی یتیم ہوا, دوسری یہ کہ جب 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں کا انتقال بھی ہو گیا. اب ماں باپ کے سائے کے بغیر, ماں باپ کے پرورش کے بغیر ایک بچہ پلتا ہے, پلتے پلتے پرورش پاتے پاتے وہ اپنی عمر کو پہنچتا ہے, پوری 40 سالہ زندگی اس کی ایسی معجزانہ طور پر ہوتی ہے کہ کوئی غلطی اس سے سرزد نہیں ہوتی, اگر ہوتی ہے تو فوراً پھر اس کی طرف رجوع کر لیا جاتا ہے. لیکن عام طریقے سے ان 40 سال کے اندر ان کا بچپن, ان کی جوانی, پھر 40 سال تک کی عمر کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے اندر یہ کمی تھی, آپ کے اندر یہ کمی تھی, جبکہ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر سے اٹھا ہوا تھا. ورنہ کہتے ہیں یار بچہ جو ہے دیکھو اس کے ماں باپ نہیں تھے, بگڑ گیا اور کوئی توجہ نہیں تھی اس لیے اس کے حالات ایسے ہو گئے. یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے ابو طالب کی پرورش میں آپ آ گئے, ابو طالب نے آپ کی کفالت, ابو طالب نے آپ کا ساتھ بھی دیا اور بہت کچھ ہوا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ایک یتیم بچے کو آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ وہ کوئی غلطی نہ کرے؟ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلیل پیش کی ہے لوگوں کے سامنے وہ یہی پیش کی ہے, فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, میں تمہارے درمیان ایک اچھی عمر تک رہا ہوں. اچھی عمر سے مراد یہ ہے کہ 40 سال جب تک مجھے پیغمبری نہیں ملی تھی, اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی تھی, اس وقت میں آپ کے درمیان میں رہتا تھا. تم نے میرے بچپن کو دیکھا, جوانی کو دیکھا, چال کو دیکھا, ڈھال کو دیکھا, حال کو دیکھا, ساری چیزوں کو دیکھا, لیکن بتاؤ کوئی کمی ہے تو؟ لیکن دنیا کی کوئی طاقت آپ کے اندر, مکے کے لوگ خاص کر جو آپ کی مخالفت کرتے تھے, وہ کوئی کمی نکال ہی نہیں سکتے تھے, کوئی کمی تھی نہیں. اب ایسے وقت کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے قرآن کا نزول ہوتا ہے, اور اس قرآن کے نزول کو گویا کہ غار حرا میں پہنچنے کے بعد یہ 5 آیتیں لے کر آپ آتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن جس ذات کے اوپر نازل ہوا وہ ذات خود یتیم, اس 40 سالہ زندگی میں اس سے کوئی ایسی غلط حرکت نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر انگلی اٹھائیں. تو ایسے شخص کے اوپر اگر قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو یہ یقیناً ایک اللہ کی طرف سے معجزہ ہے, اور معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی لیے یہ عطا کیا گیا کہ اس معجزے سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ پروردگار عالم نے آپ کو عطا نہیں کیا. بہت سے معجزات عطا کیے لیکن یہ معجزہ بہت زبردست معجزہ تھا. یہ تو ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جن کے اوپر قرآن کا نزول ہوا. اب ذرا جغرافیائی اعتبار سے اس کو دیکھ لیں, اس علاقے کو جہاں پر قرآن کا نزول ہوا, ریگستانی علاقہ, دور دور تک کھیتی, پھلوں کی زراعت یا پھلوں کا پیدا ہونا دور دور تک بھی نہیں, کہیں بھی نہیں, کچھ بھی اس کے اندر ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ یہاں پر بھائی کوئی زراعت کا سامان ہے اور یہاں پر کوئی کھیتی ہے تو لوگ وہاں پر جا کر بس جائیں اور لوگ اس خطے کو پسند کرنے لگے. بلکہ وہاں کا حال تو بڑا عجیب تھا, باہر سے ساری چیزیں جاتی تھیں کھانے کی پینے کی, اور پھر کوئی بڑا شہر ایسا نہیں. جو شہر ہوتے ہیں بڑے, جیسے آپ لوگ بھی گاؤں دیہات کے رہنے والے, ہم بھی گاؤں دیہات کے رہنے والے, تو برابر میں معلوم ہوا کہ بھائی ایک بڑا شہر ہے, وہاں پر کوئی ہاسپٹل ہے, وہاں پر کوئی یونیورسٹی ہے, وہاں پر کوئی بڑا بازار ہے, نہ کچھ بھی نہیں. عرب کے آج بھی آپ اگر ان علاقوں میں جاؤ گے جن علاقوں میں گاؤں بستے ہیں, تو وہاں آج بھی بالکل وہی انداز ہے 1400-1500 سال کے بعد. خیر تبدیلی تو بہت ہے, لیکن اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا ذرا وہ زمانہ یاد کرو, گاؤں دیہات میں لوگ بیچارے بس اپنا وقت گزار رہے ہیں, کوئی خاص کاروبار نہیں, خاص تجارت نہیں, اونٹوں کا چرانا, بکریوں کا پالنا یہ وہاں پر کام تھا, اسی کو لوگ اپنا کاروبار, اسی کو کھانا پینا سب کچھ سمجھتے تھے. تو خطہ بھی ایسا بالکل جس خطے کے اندر قرآن کو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے, اس خطے کے اندر بھی ایسے حالات تھے کہ وہاں پر کوئی آس پاس یونیورسٹی, کوئی آس پاس ہاسپٹل, کوئی آس پاس ایسی ترقی کی جگہ کچھ بھی نہیں. بالکل عجیب قسم کے حالات, عجیب قسم کی وہاں پر وہ تمام کے تمام رہنے والے لوگ بیچارے بدو قسم کے لوگ اونٹ پال رہے ہیں بیچ رہے ہیں خرید رہے ہیں, بکریاں پال رہے ہیں بیچ رہے ہیں خرید رہے ہیں, گھروں کے اندر رہنے کا انداز بالکل مختلف, کوئی شان و شوکت نہیں کچھ نہیں. ایسے علاقے میں اللہ تعالیٰ قرآن بھیج رہا ہے تو یہ معجزہ ہے, ورنہ ایسی جگہ پر کوئی بھی اچھا آدمی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر قرآن کو نازل فرمایا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطہ بھی ایسے ہی, اس خطے کے بارے میں اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تاریخ پڑھیں گے تو مار کاٹ لوٹ مار لڑائی جھگڑا سب سے زیادہ اس جگہ کے حالات میں یہی ملتا ہے. آپ نے حکایت صحابہ میں جو حضرت شیخ نے حکایت صحابہ لکھی اس کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو پڑھا ہوگا کہ حضرت حمزہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کر دیا گیا ان کو, تو ان کے ہاتھ پیر اور اعضا کاٹ دیے گئے اور ان کو بالکل اس طریقے سے گویا کہ ان کے اعضا کو کاٹ کر انہوں نے اپنا بدلہ لیا. یہ تو ایک واقعہ آپ کے سامنے آ گیا حکایت صحابہ میں حضرت, اور چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی تھے اور قربانی دی اس لیے اس واقعے کو لکھ دیا گیا, ورنہ اس زمانے کے سینکڑوں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ لوگ جب ان کو قتل کرتے تھے تو ان کے کان ان کے ناک اور ان کے جسم کے اعضا کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالتے تھے فخر کے طور پر, اور جب کسی مجلس میں جاتے تھے تو بڑی شان اور شوکت کے ساتھ اور یوں کہتے تھے کہ میں نے 10 آدمیوں کی کھوپڑی میں شراب پی ہے, یعنی 10 آدمیوں کو میں نے قتل کیا ہے اور اس کی کھوپڑی کے اندر جو ہے میں نے پانی پیا ہے یا شراب پی ہے. یہ ماحول جس جگہ پر ہو آپ اندازہ لگاؤ تھوڑا سا, جہاں تعلیم و تعلم کا کوئی نام نہ ہو, جہاں پر لوگ بیچارے اپنی ہی مستی کے اندر رہتے ہوں کوئی ان کو سمجھانے والا نہ ہو, ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا. اب ان کو جو عزت ملی وہ کس چیز سے ملی؟ قرآن سے ملی. آج وہ جو صاحب عزت ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے, اس لیے کہ قرآن ان کے اوپر نازل ہوا. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی مسلمانوں کو روج زوال, اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی اہم بات لکھی اور خطاب کیا ہے انہوں نے عربوں کو, چونکہ عرب لوگ بھی جب دولت آ گئی تو تھوڑے سے پھسلنے لگے, تو اس وقت کا ان کا خطاب ہے کہ اے عربوں تمہاری جو عزت ہے وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, اگر تمہاری عزت دنیا کے اندر تمہارے پیٹرول اور تمہارے سونا چاندی اور تمہارے اس مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہے. پیٹرول پہ تو دوسروں نے قبضہ کر رکھا, سونے چاندی وہاں پر بہت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, تو اس وجہ سے آپ کی عزت نہیں ہے. آپ کی عزت صرف ایک ذات کی بنیاد پر ہے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو آپ نے خطاب کر کے ان کو کہا کہ اگر تمہیں اس کا تجربہ کرنا ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تم ہمیں دے دو, پھر دیکھتے ہیں ہم تمہاری لوگ کتنی عزت کرتے ہیں. تو یہ مال و دولت, یہ تجارت, یہ سونا چاندی, یہ پیٹرول, یہ درہم, ان سے عزت نہیں ہوتی ہے. عزت صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہوئی, اور آپ کے اوپر قرآن نازل کیا گیا تو پوری دنیا کے اندر قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہوئے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن چونکہ نازل ہوا ہے اور قرآن پوری دنیا میں پہنچا تو نبی کی وجہ سے آپ کی عزت ہوئی, قرآن کی عزت ہوئی, اور قرآن کی وجہ سے سب کی عزت ہوئی. تو قرآن معجزہ ہے, معجزہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو, معجزہ ایسا عاجز کرنے والا, عاجز کرنے والی کتاب کہ کوئی دوسرا ایسا بنا ہی نہیں سکتا, لا ہی نہیں سکتا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے جس خطے میں رہ رہے ہیں اس خطے میں کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں جہاں اپنی تعلیم حاصل کر لیں, کوئی ایسا بڑا عالم نہیں کہ جس کے پاس جا کر فیض صحبت حاصل کر لیں. بالکل بنجر ہے, ہر طریقے سے بنجر ہے, علمی اعتبار سے بنجر, زمینی پیداوار کے اعتبار سے بنجر, اور مار دھاڑ اور اجتماع میں تو آگے ہیں, اور اخلاقیات کے اعتبار سے بھی بالکل دور 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 تک کوئی حساب نہیں بنتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے ملک بھی تشریف نہیں لے گئے کہ وہاں پر جا کر کوئی کہہ دے کہ بھئی انہوں نے علم حاصل وہاں پر کر لیا ہوگا. دو تجارتی سفر ہوئے ملک شام کے بس, اور وہ بھی کتنے دن, جیسے آپ لوگ تجارت کے لیے بمبئی جاتے ہیں آ گئے, پہلے ٹرین سے جاتے تھے 8 دن لگ جاتے تھے, اب صبح کو جاؤ شام کو آ جاؤ, اگلے دن کو آ جاؤ, کام کرو آ جاؤ, اب یہ صورت رفتار ہو گئی. لیکن بس اتنا ہی, وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی دوسرے ملک میں جا کر اتنے دن بھی نہیں رہے کوئی آدمی یوں کہہ دے کہ بھائی تعلیم حاصل کر لی وہاں پر جا کر. یہ صرف اور صرف قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پر قرآن کو نزول فرمایا. تو علاقے کو دیکھو, اگر آپ ہسٹری پڑھو گے تاریخ پڑھو گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ جتنے اس وقت کے وہاں کے سربراہ تھے آس پاس کے جو حاکم تھے وہ اس عرب خطے پر حکومت کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. یہ آپ کو میں پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, وہ چاہتے تھے کہ یہ خطہ, حالانکہ ہر ملک کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جتنی زمین ہمیں ملے ہم لے لیں, جتنا حصہ زمین کا ملے ہم لے لیں, قبضہ لیں. اب چین ہماری زمین کو قبضہ بیٹھا ہے, قبضہ پر کوشش کر رہا ہے. ہر ملک کا ایک کام, ایک معاملہ ہوتا ہے کہ یہاں جا کر وہاں ہاتھ مار لوں. انہوں نے کیا کیا تھا اس وقت, امریکہ والوں نے عراق کو قبضہ لیں, افغانستان کو قبضہ لے, روس اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے, کیا ہے علاقے کو قبضہ لے, کیونکہ جس علاقے میں کچھ ایسی دولت ہوتی ہے ہر شخص اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو عرب کے جتنے بھی آس پاس کے لوگوں کا معاملہ تھا, کبھی انہوں نے چاہا ہی نہیں کہ وہاں پر ہم حکومت کریں, اس لیے کہ وہاں کے لوگ اتنے ڈینجر تھے کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل. یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جس سے ملاقات کر لی بس وہ مومن ہو گیا. بڑے سے بڑا کٹر, بڑے سے بڑا سخت دل جب آپ کے سامنے آیا, وہ اس جگہ پر ایسا موم ہو جاتا تھا کہ کوئی اور اس کے اوپر چیز اثر ہی نہیں کرتی تھی, صرف آپ کی ذات اس کے اوپر اثر کرتی تھی. آپ اندازہ لگاؤ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص آسانی کے ساتھ اسلام کے اندر آ جاتا, نہیں آتا, جتنی کٹرتا ان کے اندر موجود تھی. لیکن آپ کے اخلاق نے, آپ کے انداز نے, آپ کے کردار نے, آپ کے کریکٹر نے, اگر آپ کے اندر کریکٹر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں, اسی کریکٹر کی وجہ سے آپ کی طرف لوگ جھکتے چلے گئے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کتاب آپ کو عطا فرمائی وہ کتاب ایسی لاجواب عطا فرمائی کہ جو اس کو پڑھتا تھا بس اس کی کایا پلٹ جاتی تھی, اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی تھی. اسی لیے اس قرآن کو کیا کہا گیا, یہ معجزہ کہا گیا, معجزہ, یہ قرآن معجزہ ہے. ابھی اس میں میں آپ کو اور بہت سے معجزات کا تذکرہ کروں گا بتاؤں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے. ہر پیغمبر جو دنیا سے چلا جاتا ہے اپنے معجزے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ عصا، ید بیضا، ہاتھ باہر نکالو تو سفید ہو جانا، آپ چلے گئے دنیا سے، معجزہ بھی چلا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مردوں کو زندہ کرنا، نابیناؤں کو بینا کر دینا، کوڑھیوں کو اچھا کر دینا، آپ چلے گئے دنیا سے، آپ کو معجزہ بھی چلا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کا معجزہ باقی. کیوں باقی؟ اس لیے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اور آپ کی نبوت پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، پوری دنیا میں قائم ہے. اب ہر نبی سے سوال ہوتا ہے کہ آپ اگر نبی ہیں تو معجزہ دکھاؤ. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ معجزہ ہیں تو آپ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کوئی معجزہ دکھاؤ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ معجزہ تو اللہ کا کام ہے بھیجنا، اللہ اگر ہمیں ہمارے ہاتھ پہ کوئی صادر کرے گا تو ہم دکھا دیں گے. چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ ان کی مانگ تھی، آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، یہ معجزہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا گیا. آپ کوئی چاند کے دو ٹکڑے انگلی سے نہیں کرے گا. لیکن قرآن اس لیے باقی رکھا گیا تاکہ دنیا کے اندر کوئی شخص کہے کہ کیا آپ کے نبی کی نبوت ابھی تک باقی ہے، ہم کہیں گے کہ ہاں قیامت تک باقی ہے، تو ان کا پھر معجزہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن ہے. اور قرآن معجزہ اس لیے ہے کہ نبی دنیا سے چلے گئے، ان کا معجزہ یہاں پر باقی ہے. اب اگر اپنے نبی کو پہچاننا ہے اور ان کی نبوت کا اقرار کرنا ہے تو قرآن کو دیکھو. قرآن اور صاحب قرآن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، لازم اور ملزوم. قرآن کو بغیر نبی کے، نبی کو بغیر قرآن کے آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ جو معجزے کے طور پر ہمیں قرآن عطا کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے. تو اس کا ترجمہ تو میں نے خیر کر ہی دیا تھا، لیکن پھر سن لیجئے اس کا ترجمہ. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندہ خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا قرآن پاک کا، جو اس کا ہم پلہ ہو، جو اس کے ہم برابر ہو، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ تجویز کر رکھے ہیں اگر تم سچے ہو. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک کر بھی نہ سکو گے، تو پھر ذرا بچتے رہو اس دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، اور پتھر جو آگ دہک آتی ہے اس کا ایندھن پتھر بنے گا. اعدت للکافرین، یہ ایسی جہنم جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان منکروں کے لیے اس جہنم کو تیار کیا ہے. لہذا قرآن کے ماننے والے کبھی منکر نہیں ہو سکتے، کبھی کافر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل یا رب العالمین گناہ کو معاف کر، خطاؤں کو درگزر، عزت نصیب فرما، ہماری پریشانیوں کو دور. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل نصیب فرما، ہر مہلک اور موذی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی دعاؤں. اللہ تعالی